الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھیں ملک محمد و آل محمد. مومنین اکرام، عرفان امامت کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کو شروع کیا تھا، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے آج ہم اپنے آٹھویں مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. گزشتہ مجالس میں آپ اہل ایمان کی خدمت میں چند مطالب کو پیش کیا اور ان روایات کو پیش کیا کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوئی ہوئی روایات کہ جن کے ذریعے میں اور آپ یہ درک کر سکیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام واجب الاطاعۃ ہیں، اور یہ گزارش کی تھی کہ یقیناً آپ کے سامنے فضائل بیان کرنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کو عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے روشناس کرانا ہے. آپ کو روشناس کرانا مقصود نہیں ہے، آپ الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہیں، لیکن ان باتوں کو بار بار تکرار اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ میرے اور آپ کے دل پر جو زنگ لگ جاتا ہے دنیا کی مادیات کی وجہ سے، وہ زنگ ان تعلیمات آل محمد کی وجہ سے ہٹ جائے اور میں اور آپ تعلیمات آل محمد علیہ السلام کو سمجھ سکیں. لہذا آپ کے سامنے گزارش کی کہ ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کی شان، ان کی منزلت اتنی بلند ہے کہ پروردگار عالم نے ایک مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں مبتلا کیا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے، جب کامیاب ہوئے تو پروردگار عالم نے کہا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائش کی اور میری ذریت کو، تو کہا لا ینال عهد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالمین کے لیے نہیں ہے. میرا اور آپ کا جو امامت کا عقیدہ ہے، وہ امامت کا عقیدہ اسی بنیاد پر ہے کہ امام اللہ منسوب کرے گا کہ کون میرا اور آپ کا امام قرار پائے. لہذا میں اور آپ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک، اس سے بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہ جو امامت کے قائل ہیں وہ اس لیے قائل نہیں ہیں کہ ہمیں یہ ذوات مقدسہ اچھی لگتی تھیں، اچھی لگتی ہیں، لیکن میں اور آپ امامت کے قائل اس لیے نہیں ہیں کہ یہ ہمیں اچھے لگے، بلکہ میں اور آپ امامت کے اس لیے قائل ہیں کہ خدا نے چاہا کہ ان کی امامت کو مانا جائے، خدا نے ان کی امامت کو مجھ پر اور آپ پر لازم و واجب قرار دیا اور سب پر واجب و لازم قرار دیا. پس پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ ان کی امامت کے سائے میں اور آپ زندگی گزاریں. دین اسلام وہ دین کہ جس کو پروردگار عالم نے مکمل کر دیا ہے, ان دین عند اللہ الاسلام, اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, اب یہ دین مکمل ہو چکا ہے. تو بس اس دین کی تکمیل کے بعد, اس دین کی حقیقت کو جاننے کے لیے, اس دین پر عمل کرنے کے لیے میں اور آپ کس کی جانب رجوع کریں؟ تو جواب یہی ہے کہ حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام کی جانب رجوع کریں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دین حقیقی کیا ہے, وہ پہچانتے ہیں کہ قرآن کی آیات کس طرف ناظر ہیں. بس میں نے اور آپ نے جو یہ مکتب اختیار کیا ہے, ولو کہ خداوند متعال نے یہ توفیق ہمیں بن مانگے دے دی, مگر ہم اس بن مانگے ہوئے مکتب کے اوپر بغیر تحقیق کے نہیں ہیں. یہ فرش عزائے حسین ابن علی ہر سال ہمارے عقیدے کو جلا بخشتا ہے, اور ہم اس مکتب کے اوپر باقی رہنے کے لیے وہ معنوی رزق اکٹھا کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے میں اور آپ اس مکتب پر چل سکیں. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. اب ذرا سی میں آپ کو ابتدائے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تعلیمات کی طرف متوجہ کروں گا. ذرا سی اس تمہید کو آپ توجہ کے ساتھ سنتے رہیے. لیکن رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ دین, اللہ کا دین ہم تک پہنچایا, اس دین کے حوالے سے پوری امت مسلمہ الحمدللہ اس بات کی معترف ہے کہ سرکار نے اس دین کو پہنچانے میں نعوذ باللہ کسی قسم کے کوئی بخل سے کام نہیں لیا. انتہائی دیانت کے ساتھ, انتہائی ایمانداری کے ساتھ خداوند متعال کا پیغام ہم تک منتقل کیا. اب جب یہ پیغام منتقل کیا تو مثلا امت مسلمہ کو یہ معلوم ہے کہ سرکار دن میں کیسے پانی پیتے تھے اور رات میں کیسے پانی پیتے تھے, سرکار کس دن ناخن کاٹنے کا حکم دیتے تھے اور جب ناخن کاٹنے کا حکم دیتے تھے کون سی انگشت سے شمار کرتے تھے, مثلا سرکار خوشبو کون سی پسند کرتے تھے اور ہفتے میں کتنی دفعہ خوشبو لگاتے تھے, مثلا سرکار کھانے کے بعد کس چیز کو کھانا پسند فرماتے تھے, شیرنی کو پسند فرماتے تھے یا نہیں فرماتے تھے, سرکار جب مسجد میں آتے تھے تو پہلے دایاں قدم رکھتے تھے اور جب مسجد سے باہر جاتے تھے تو پہلے بایاں قدم رکھتے تھے. یعنی اتنی باریکیاں کہ سرکار مسواک کرنے کے اوپر کیا بیان کر رہے ہیں, سرکار خوشبو لگانے کے اوپر کیا بیان کر رہے ہیں, سرکار کھانے پینے کے حوالے سے کیا بیان کر رہے ہیں, سرکار مسجد میں آنے کے آداب کیا بیان کر رہے ہیں, سرکار مسجد سے جانے کے آداب کیا بیان کر رہے ہیں, یہ ساری باریکیاں معلوم ہیں. مگر سرکار نے جس کی ولایت کے حوالے سے یہ کہا من کنت مولاہ فہذا علی المولا, اس کی ولایت کے حوالے سے کیا کسی کو کوئی خیال ہی نہیں رہا کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت یعنی کیا, کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت جو سرکار اعلان کر رہے ہیں کس اہتمام کے ساتھ. دیکھیں باقی ساری چیزوں کو سرکار نے کیسے بیان کیا, یہ میں نے ابھی آپ کو جو سامنے چند مستحبات کو بیان کیا ان کو سرکار نے کیسے بیان کیا, مسجد نبوی میں مثلا ممبر پر ہوں گے یا اصحاب کے مجمع میں ہوں گے, سرکار نے کسی مقام پر کہا ہوگا دیکھو خوشبو لگانے کا یہ ثواب ہے, یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرنے کا یہ ثواب ہے, یا مثلا اور مستحبات کو اور واجبات کو اطلاع دی ہوگی. مگر وہ واجب کہ جس کے لیے سرکار نے قافلے کو ٹھہروا دیا, کہا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ رک جائیں, جو آ رہے ہیں ان کا انتظار کیا جائے, جو آگے بڑھ چکے ہیں وہ پیچھے آئے, چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ممبر بنوایا گیا, پالانے شتر کے ممبر پر سرکار گئے, ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا, اور اس طویل خطبے کے بعد امیر المومنین اور اپنے اوصیا کی وصایت اور امامت کا اعلان کیا سرکار نے. کیا یہ اعلان اتنا غیر اہم تھا کہ کسی کو یاد ہی نہ رہا؟ کیا یہ اعلان واقعی اتنا غیر اہم تھا؟ اور اگر آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکیں تو لوگوں کو نہ جانے کون کون سی باتیں یاد ہیں. مثلا اگر ہم روایات کی جانب اور تاریخ کی جانب متوجہ ہوں یا لوگوں کے بیانات کی جانب متوجہ ہوں تو ہمیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آنے کے مطلب رسول نے کسی سے کان میں یہ کہا کہ کلمہ پڑھ لو, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, کہا یا نہیں کہا مجھے نہیں پتا, اور اگر کان میں کہا جاتا ہے تو اس کے کیا مقاصد ہوتے ہیں یہ بھی میں نہیں جانتا. کان میں اگر کہا جا رہا ہے تو یقیناً سرگوشی کی جا رہی ہے, یا تو چھپانا چاہ رہے ہیں یا پھر یا تو چھپانا چاہ رہے ہیں یا پھر کسی کی سماعت کے اندر کوئی مسئلہ ہے جو سرگوشی کی جا رہی ہے. اب سماعت کا تو معاملہ تھا نہیں. اب اگر سرکار ولو فرضنا, اگر اس بات کو صحیح بھی مان لیا جائے کہ ولو فرضنا اگر سرکار نے کسی سے کچھ کہا کان میں, تو جس بات کو سرکار چھپانا چاہ رہے ہیں آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اس کو تشخیص بام کریں؟ اگر یہ ہوا, میں نہیں مان رہا اس کو کہ یہ ہوا, لیکن اگر یہ ہوا تو اگر سرکار کان میں کہہ رہے ہیں تو آپ کو کسی نے اجازت دے دی کہ جناب آپ اس کو تشخیص بام کریں, اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کی سماعتیں اتنی بیدار ہیں کہ کان میں کی ہوئی سرگوشی سن لیا کرتے ہیں. تو غدیر کے میدان میں جو اعلان کیا تھا وہ کیوں نہیں سنائی دیا؟ اس اعلان کی طرف توجہ کیوں نہیں گئی؟ تو یہ اعلان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وصایت کا امامت کا معمولی نہیں تھا. یہ اعلان وہ تھا کہ جس کے لیے فرشتوں سے میثاق لیا گیا تھا. یہ اعلان وہ تھا کہ سرکار پر وحی نازل ہوئی تھی, اور جب وحی نازل ہوئی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا. تو عزیزان محترم, میں اور آپ ذرا متوجہ ہوں کہ اسلام کے ساتھ کیا ستم ہوا, اسلام کے ساتھ کیا ستم ہوا, خود تاریخ اسلام کے ساتھ کیا ستم ہوا. مثلا جب پہلی وحی آئی اور سرکار ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سرکار جب اپنے گھر آئے تو اب کیسی بیان کی جا رہی ہیں باتیں؟ کہ سرکار جب آئے تو بدن لرز رہا تھا, پسینے میں شرابور تھے. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات و سلام اللہ علیہا نے سرکار کو کمبل اڑایا اور اس کے بعد برقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں. برقہ بن نوفل نے کہا کہ مبارک ہو جناب, آپ رسول بن گئے, آپ نبی بن گئے. اچھا, اگر اس کو اطمینان تھا تو وہ خود مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ اگر یہ فیبریکیٹڈ تاریخ جال کی ہوئی, اگر اس کو اطمینان تھا وہ خود مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر اس کو اطمینان تھا بھی تو بھی اس کے کہنے سے رسالت کی تصدیق ہو رہی ہے. لیکن تاریخ اسلام کے ساتھ ہوا کیا, امامت کے ساتھ معاملہ کیا ہوا, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں جب ولایت کا اعلان ہوا تو آیت نازل ہوئی, الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. اس کا کفر و ارتداد سے کیا تعلق تھا؟ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے اعلان کا کفر و ارتداد سے کیا تعلق تھا؟ بہت گہرا تعلق تھا. مایوس ہو گئے کافر, اس لیے تاریخ اسلام کو اتنا مس کیا کہ مثلا سرکار پر جو پہلی وحی آ رہی ہے, ورقہ بن نوفل کے تائید کرنے سے سرکار اپنے آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن رسول سمجھ رہے ہیں. عزیزان محترم, کیا میں اور آپ اپنی ہر مجلس کی ابتدا میں ایک حدیث نہیں پڑھتے کہ جس میں نزول وحی کا انداز بتایا جا رہا ہے کہ جب سرکار پر وحی آتی تھی تو کیا انداز ہوتا تھا؟ کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ, چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چوتھی رات کا چاند. تو یہ کون سا انداز بیان کیا جا رہا ہے سرکار کے حوالے سے؟ معلوم ہوا کہ سرکار نے تو بیان کیا اور صحیح طریقے سے بیان کیا اور بغیر کسی کمی و کاز کے بیان کر دیا, لیکن بعد میں سرکار کے پیغام کو اس انداز سے پیش کیا گیا کہ جو مناسب نہیں تھا. لہذا آپ دیکھیے کہ وہی سرکار رسالت ہوں, آپ اسی مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب کیا کرتے تھے اور مسجد میں مجمع تحد نکاح ہوتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطاب کو سننے کے لیے, رسول اللہ کے بیانات کو سننے کے لیے, کیا ممبر سے سرکار نے یہ بیان نہیں کیا ہوگا فاطمہ تو بزت و بنی؟ کیا ممبر سے سرکار نے امیر المومنین کے فضائل بیان نہیں کیے؟ قطعاً کیے, بہت زیادہ کیے, تواتر کے ساتھ کیے. پھر کیا معاملہ تھا کہ لوگ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سننے کے بعد حق کو نہیں سمجھ پا رہے تھے, یہ حق پر عمل نہیں کر پا رہے تھے؟ کیا لوگ ان کی عظمت کو نہیں جانتے تھے؟ اگر لوگ ان کی عظمت کو نہ جانتے ہوتے تو بے میرا اور آپ کا رونا کیا تھا؟ معاملہ یہی تھا کہ عظمت کو پہچانتے تھے, جب ہی تو ان کے خلاف سازشیں کی. عظمت کو پہچانتے تھے اور اچھی طرح پہچانتے تھے, اچھی طرح جانتے تھے, ایسا نہیں کہ عظمت سے غافل تھے. عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام سب کے سامنے واضح تھی. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ زہرا صلوات و سلام اللہ علیہا کی چادر, بی بی کی چادر ایک یہودی کے گھر رہن رکھی گئی, گروی رکھی گئی. رات کی تاریکی چھائی اور جب رات کی تاریکی چھائی تو اس چادر سے نور ساتے ہوا, نور بلند ہوا. زن یہودیہ نے یہ دیکھا, اس یہودی عورت نے یہ دیکھا کہ یہ چادر ہے اور اس سے نور بلند ہو رہا ہے. اپنے شوہر کے پاس آئی, کہا کس معظمہ کی چادر ہے, کس مکرمہ کی چادر ہے کہ رات کی تاریکی میں اس چادر سے نور بلند ہو رہا ہے؟ ابھی ذات سیدہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, سیدہ سے مس جو چادر ہوئی تھی اس کی یہ کرامت ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی چادر کے نور کو دیکھ کر جب متوجہ ہوئی, اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ کس کی چادر ہے؟ شوہر نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی کی چادر ہے. خود مسلمان ہوئی, 500 لوگ اس معجزے کو دیکھ کر, اس کرامت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے. کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ تقریباً 500 کے قریب لوگ اس کرامت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے. سوال کہ جب سیدہ پر یہ ظلم ڈھایا جا رہا تھا, یہ افراد کہاں تھے؟ کیوں سیدہ کا ساتھ نہیں دیا جاتا؟ جو سیدہ کی چادر کے صدقے میں مسلمان ہوئے ہوں ان کو سیدہ کا کس انداز سے ساتھ دینا چاہیے تھا؟ کیا عظمت کو نہیں جانتے تھے؟ کیا مقام کو نہیں جانتے تھے؟ کیا منزلت کو نہیں جانتے تھے؟ جواب ایک ہی ہے، عظمت کو جانتے تھے، مقام کو جانتے تھے، منزلت کو جانتے تھے، مگر جواب یہ ہے کہ آگے بڑھ کر اس لیے اقدام نہیں کر رہے تھے کیونکہ یہ سوچ رہے تھے کہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے۔ اگر ہم نے فاطمہ کا ساتھ دے دیا تو دوسرے ہمارے لیے کیا کہیں گے؟ عزیزان محترم، آج معاملہ یہ نہیں ہے کہ لوگ عظمت اہل بیت کو نہیں پہچانتے، آج اچھی طرح سے عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جاننے والے لوگ موجود ہیں۔ سرکار کی وہ روایات خاص و عام نے بیان کی ہیں، اپنے خطبات میں، اپنی مجالس میں، اپنے منابر سے، اپنے جمعے کے خطبوں میں بار بار گاہ بگاہ میں ان سے خطاب کروں جو جانتے ہیں فضیلت کو۔ ابھی ان سے بات نہیں ہے کہ جنہوں نے فضیلت کا کتمان کیا، جنہوں نے آمدن فضیلت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو چھپایا، ان کے کچھ اور مقاصد ہیں، لیکن جو جانتے ہیں وہ کس حد تک جانتے ہیں، اور جب جانتے ہیں تو ان کے حق سے دفاع کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی سرکار کے دور میں بھی یہی ہوا نا، سیدہ سلام اللہ علیہا ایسا ہی ہوا تھا یا کچھ اور ہوا تھا؟ آپ لوگوں کے چہرے سے لگ رہا ہے شاید کچھ اور ہوا تھا، ساتھ دیا تھا لوگوں نے؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ساتھ دینے والے کتنے لوگ تھے؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دینے والے کتنے لوگ تھے؟ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ اتنے بھی نہیں تھے جتنے کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ اگر اس سے زیادہ ہوتے تو امام حسین یہ کیوں کہتے کہ ایسے جیسے میرے جد کو نہیں ملے، میرے بابا کو نہیں ملے، میرے بھیا کو نہیں ملے، مجھے ملے ہیں؟ یعنی اتنے کم افراد سرکار کی زبانی فضیلت سننے کے بعد، سلمان و مقداد و ابو ذر اور ان چند ایک کے علاوہ، انگو شمار افراد کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو۔ معاملہ کیا تھا؟ کیوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ساتھ نہیں دے رہے؟ جواب ایک ہی، لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے ساتھ بعد میں کیا ہوگا؟ گھر اجڑ جائے گا، گھر گرا دیا جائے گا، بچے اغوا ہو جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، آج اگر میں اور آپ حق کا ساتھ نہ دے پائیں تو اس تاریخ کا مطالعہ کریں کہ وہ لوگ بھی خوشحال نہیں رہے جنہوں نے فاطمہ کا ساتھ نہیں دیا، جنہوں نے حسن کا ساتھ نہیں دیا، جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ اگر آج کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا تو وہ بھی خوشحال نہیں رہے گا۔ یہ بات بالکل، یہ قانون خدا ہے کہ اگر حجت خدا کا ساتھ نہ دیا جائے تو انسان خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ دیکھیں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا عرفان رکھنے والے کس حد تک، کہ مثلا یہ معلوم ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوگی اور سینے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، یہ جملہ ملتا ہے کہ آپ اپنے گریبان کو چاک کریں، میں آپ کے سینے کے بوسے دوں گا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ کیوں دینا چاہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ کے سینے پر حق کے لیے گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کس سے سنا؟ کہا آپ کے نانا رسول اللہ سے سنا۔ توجہ ہے آپ کی، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، امام حسین کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی ہم یہاں پر ان سے خطاب کرنے بیٹھے ہیں کہ جو لوگ یہاں حاضر ہیں، ہم ان سے خطاب نہیں کرنا چاہتے جو یہاں حاضر نہیں ہیں۔ ہاں اگر کوئی ہمارے مکتب پر شبہ ایراد کرے گا، شبہ ہمارے مکتب کی جانب روانہ کرے گا، تو ہم شبہ کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ مثلا میں نے ایک منظر، کیونکہ اب اس دور کا جدید فتنہ بے معنی آزمائش، جدید آزمائش یہ ہے کہ میں اور آپ اس عصر میں زندگی گزارنے کے جس میں سوشل میڈیا بہت زیادہ فراوانی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس دور میں بڑا آسان ہے کسی کے لیے بھی ایک کلپ بنا کر اس کو وائرل کر دینا اور اس کو آگے پھیلا دینا اور اس میں حقیقت دین کو مجروح کرنا۔ مثلا میں نے ایک بڑا مذکر کیس، عجیب سا ایک بیان دیکھا ایک صاحب کا، جن کی شخصیت سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن کیونکہ شبہ ایجاد کیا ہے اپنے جوان بھائیوں کے، اس لیے میں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ مثلا اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ کربلا کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یا بیویوں کی تشہیر بیان کی جاتی ہے، یا اہل حرم کی بے پردگی کو بیان کیا جاتا ہے، یہ سب کوئی حقیقت نہیں رکھتا، کیونکہ اس وقت صحابہ زادے موجود تھے، اگر یہ ہوتا تو وہ ضرور آواز اٹھاتے۔ تو عزیزان محترم، آپ کربلا کا انکار کر رہے ہیں، ہرا کے واقعے میں کیا موجود نہیں تھے؟ کیا واقعہ ہرا میں، اسی مدینہ میں یزید کے لشکر نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے نہیں باندھے تھے؟ کیا واقعہ ہرا میں، اسی مسجد نبوی میں یزید کے لشکر نے 1000 ان بنات مدینہ کا استحصال نہیں کیا تھا کہ جس کے نتائج ایک سال کے بعد نظر آئے؟ آپ ایک لاگ لاجک دے کر آپ کربلا کے واقعے کو، وہ جو ایک اتنی بڑی حقیقت کہ ہم نے اس حقیقت کو چھپنے ہی نہیں دیا، اسی لیے ہر سال فرش عذاب بچھا کر چاہے کوئی تانگ کرے کوئی طنز کرے ہم کربلا کا ذکر کرتے رہے تھے اور کرتے رہیں گے، چاہے داخلی دشمن کام کرے یا خارجی دشمن کام کرے، کربلا کا ذکر چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس کربلا کے ذکر کو اب آپ تصور کیجئے کہ اس دور میں جبکہ پوری کائنات سوگوار ہے اور یہ سوگواری فقط شیعہ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے برادران اہل تسنن جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت رکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ کل میں نے کہا تھا کہ وہ سبیلے لگا کر لوگوں کو کھانا کھلا کر شربت پلا کر مختلف انداز سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس عزاداری کو اس سوگواری کو محسوس کر رہے ہیں۔ طریقہ الگ ہے، عبارات و نشتہ و حسنوں کا واحد، راہیں الگ الگ ہیں، ہم ماتم کر کر اظہار کر رہے ہیں، کھانا کھلا کر اظہار کر رہے ہیں، پانی پلا کر اظہار کر رہے ہیں، کوئی اور ہے جو پانی پلا کر اظہار کر رہا ہے، میں درخواست کروں گا اپنے برادران سے اور آپ لوگ بھی درخواست کریں کہ یہ فرش عزا کسی کی میراث نہیں ہے، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، سب اس فرش عزا پر آئیں، سب اس فرش عزا پر آئیں۔ جب سب اس فرش عزا پر آئیں گے، کیونکہ حسین ابن علی فقط شیعوں کے نہیں ہیں، حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سب کے ہیں، اگر ہم اس مجلس عزا کو، اس فرش عزا کو اپنا خون دے کر، اپنی جان دے کر، اپنے گھر جلوا کر، اپنا مال لٹوا کر، اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کر نہ برپا کرتے تو آج یہ ایک کلپ آپ کو نظر آ رہا ہے، کل پوری تاریخ کربلا کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے ہماری روش یہ ہے کہ جب جب چاند نہ نکلے گا ہم اپنا غم بلا دیں گے، ہم اپنی خوشی بلا دیں گے، اگر ذکر کریں گے تو فقط فاطمہ کے لال کا ذکر کریں گے، فقط فاطمہ کے لال کا ذکر کریں۔ یہ فرش عزائے حسین ابن علی عرفان امامت کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنے زمانے کے امام کو پہچان کر زمانے کے امام کی راہ میں اپنی قربانیاں پیش کی تھیں، اور ان قربانیوں کا اثر یہ ہے کہ آج تعصب قیامت یہ شمع اسلام روشن رہے گی۔ یہ عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تصدق ہے۔ عزیز آنے محترم، کتنے افراد، یقین جانیے میں صرف شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کتنے وہ افراد جو شیعہ نہیں ہیں آپ کی عزاداری کی وجہ سے دیندار ہیں، توجہ رکھیے گا، آپ کی عزاداری کی وجہ سے وہ افراد دیندار ہیں اور وہ فرہنگ سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کس کا ذکر کرنا ہے، وہ فرہنگ سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کس کا ذکر کرنا ہے۔ مثلا میں اور آپ پرچم اگر بلند کرتے ہیں تو دنیا سیکھتی ہے کہ ہاں ایسے افراد کا پرچم بلند ہونا چاہیے کہ جن کے ہاتھوں میں پرچم تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند کرتے ہوئے نظر آتا۔ یہ عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایسا نہیں ہے مکتب تشیع کے ایمان و عقائد کو محفوظ کیے ہوئے، یہ تمام اقدار کو عزائے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے محفوظ کیا ہے۔ ایک ہندو اپنے گھر میں مجلس کرتا تھا، غیر مسلم ہندو اپنے گھر میں مجلس کرتا تھا، اور یہی نسبت گرو نانک کی طرف سکھ کی طرف بھی دی جاتی ہے، مگر میں نے جہاں کوٹیشن پڑھا ہے وہ ہندو کا ہے کہ وہ اپنے گھر میں مجلس کیا کرتا تھا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی تم تو مسلمان بھی نہیں ہو، تمہارا محمد رسول اللہ سے کیا تعلق، ان کے نواسے سے تمہارا کیا تعلق، تم کیوں اپنے گھر میں فرش عزا بچھاتے ہو، کیوں عاشور کے دن یا کیوں ان دنوں میں مجلس عزا منعقد کرتے ہو، تمہارا حسین ابن علی سے کیا تعلق؟ کہا کہ جب میں گھر جاتا ہوں اور اپنی ماں میں اور زوجہ میں فرق کرتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے یہ میری ماں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حسین یہ قربانی نہ دیتے تو یہ اقدار ختم ہو جاتی، مٹ جاتی ہیں اقدار۔ یہی کہہ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تھے۔ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا تو سید الشہداء نے کہا ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، و معدن الرسالہ، ہم کان رسالت ہیں، و مختلف الملائکہ، ہمارے گھر میں ملائکہ کی آمد و رفت ہے، و یزید رجل شارب الخمر، اس شخص کی بیعت کا کہہ رہے جو شارب الخمر ہے، قاتل النفس المحرمہ، جو نفس محترم کا قاتل ہے، معلن بالفس، جو کھلم کھلا فس کو فجور کرتا ہے، مثلی لا یبایو مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ آپ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ تو کریں، آپ کو ہر حق کی تحریک حسین کے صدقے میں نظر آئے گی۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ تو عرض کر رہا تھا عزیزان محترم، وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائشات کو انتہائی باریکی سے دیکھتے تھے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کیا عظمت رسول اللہ نے بیان کی، کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ حسن حسین علیہ السلام کو دوش پر بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ لے کر گئے تھے، اپنے ایک گیسو ایک نوازے کے ہاتھ میں دیے، دوسرے طرف کے گیسو دوسرے نوازے کے ہاتھ میں دیے، اور جب کسی نے آ کر کہا اے بچوں تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے تو رسول اللہ نے بل دے کر پیشانی پر یہ کہا یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ سوار کتنے خوبصورت ہے؟ کیا دنیا نہیں جانتی تھی؟ یقیناً جانتی تھی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت سے واقف تھی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت ایسی ہی تھی جیسے دن میں سورج ہوا کرتا ہے، یعنی کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جس کی بینائی نہ ہو، ہر ایک شخص بینا انسان کہے گا کہ سورج طلوع ہے، دن ہے، چاہے بادلوں کی اوٹ میں ہو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں بیان نہیں کیا فقط، گھر میں بھی بیان کیا، مسجد میں بھی بیان کیا، شاہراہوں پر بھی بیان کیا، حج کے موقع پر بھی بیان کیا، حج سے واپس آتے ہوئے بھی بیان کیا، چادر کے نیچے لا کر بھی بیان کیا، میدان مباحلہ میں لے جا کر بیان کیا، ہر مقام پر جن کی فضیلت کو بیان کیا ان کا ساتھ دینے والے اتنے کم کیوں تھے؟ کیونکہ راہ ولایت راہ امامت اتنی سہل نہیں تھی، اتنی آسان نہیں تھی، آج میں اور آپ بھی یہ باور کر لیں کہ راہ امامت اتنی آسان نہیں تھی، چند افراد جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر چلے ہیں ان چند افراد کی کیا عظمت تھی، کہا کہ ایسے نہیں ملے، عزیزان محترم غدیر میں 120,000 کا کم سے کم مجمع تھا، 100,000 تو تقریباً سبھی نے بیان کیا غدیر میں تھا، سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ کتنے 72 ہیں، اور وہ 72 عرفان امامت کی اس منزل پر ہیں کہ واقعاً در کر لیا کہ امامت کے لیے کچھ دینا اس کے آداب کیا ہیں، میں اور آپ بھی آداب سے واقف ہیں، جب ہم ابھی حاضری کر کے آ رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ کر کر آ رہے ہیں، دسترخوان بچھایا گیا ادب و احترام کے ساتھ نظر و نیاز ہوئی، ہم اور آپ آداب سے واقف ہیں، لیکن وہ آداب جو کربلا والوں کے تھے وہ راہ اہل بیت میں چند روٹیوں کا دینا نہیں تھا، وہ راہ اہل بیت میں چند درہم و دینار کا دینا نہیں تھا، وہ راہ اہل بیت میں اپنے بچوں کا دینا تھا، اور ان آداب میں بھی سب سے افضل و اکمل اگر کوئی شخصیت نظر آ رہی ہے کہ جس نے ان آداب کا خیال رکھا وہ شخصیت حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر آ رہی ہے، مولا کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم، سالار شہیدہ کو میں اور آپ جب زیارت پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی تو کہتے ہیں السلام علیکم یا سید الشہداء، ٹھیک ہے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی جب زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا افضل الشہداء، کیا فضیلت ہے جناب عباس کی، حضرت عباس کے دوسرے بھائی بھی تھے، امیر المومنین کے ہی فرزن تھے، جناب فاطمہ کلابیہ حضرت ام المومنین سلام اللہ علیہا کے ہی فرزن تھے، لیکن جو مقام معرفت کا اور عرفان کا حضرت عباس کا تھا کہ سید قاضی طباطبائی علی اللہ مقامہ عارف بزرگ گزرے، آپ نام سے آشنا ہوں گے، سیر و سلوک کی راہوں میں بلند مقام پر جانے والے علماء قدر کرتے ہیں، عظمت جانتے ہیں، مقام پہچانتے ہیں، آج بھی جب نجف اشرف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کی قبر پر جاتے ہیں رضی السلام میں، اور کئی دیر بیٹھ کر وہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کی روح کو ہدیہ کر کے ان سے کچھ قصد فیض کرتے ہیں، آج قبر میں دفن ہونے کے بعد سید قاضی طباطبائی کا یہ عالم ہے، یہ جب عرفانیات کی راہ میں چل رہے تھے کبھی ایک حرم امیر المومنین علیہ السلام کا، کبھی دوسرا حرم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا، کبھی تیسرا حرم سامرہ، ان کو بالآخر کسی طرح معلوم ہوا کہ جاؤ حضرت عباس کے حرم میں جاؤ، اس راہ پر اگر سفر کرنا ہے عباس سے سیکھو کہ امامت کی راہ میں کیسے قدم آگے بڑھائے جاتے ہیں، عباس مدد کریں گے کہ کیسے امامت کی راہ میں تم کچھ دے سکو، عباس بتائیں گے کہ عرفان امام کیسے حاصل کیا جائے، تو عزیزان محترم حضرت عباس اس مقام پر ہیں کہ جنہوں نے عرفان امامت حاصل کیا، نہ صرف یہ کہ حاصل کیا بے درجہ عدم امامت کی معرفت حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی، جس کے لیے معصوم یہ کہیں کہ میرے چچا کا ایمان کامل تھا، معصوم اگر یہ کہیں، ایسے ہی معصومین نہیں کہہ دیتے کسی کے ایمان کے کامل، معصوم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے چچا عباس، میں نے آپ سے عرض کیا حضرت عباس کے دوسرے بھائی بھی تھے، فرزند امام تھے، شہدا ہیں، مقام بلند ہے ان کا بھی، لیکن حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے شہداء میں بعد از امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہیں. شہداء کربلا میں بعد از امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کا سر فہرست نام آتا ہے تو حضرت عباس کا آتا ہے. یہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اتنا بلند کیوں تھا؟ کیونکہ معرفت بہت بلند تھی، امامت کا عرفان بہت زیادہ تھا. میں اور آج جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اللہ واطی الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی، اور اس کے بعد پھر حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا السلام علیک یا ایھا العبد الصالح، اے اللہ کے صالح بندے آپ پر میرا سلام ہو، المطیع للہ آپ اللہ کے مطیع، والرسول آپ رسول اللہ کے مطیع، ولی امیر المومنین آپ امیر المومنین کے مطیع، ولی الحسن والحسین آپ حسن و حسین کے مطیع. یعنی اے عباس علمدار آپ آئے اطاعت کے بہترین مصداق نظر آ رہے ہیں. بے درجہ عطم اگر کوئی اس آیت کا مصداق نظر آتا ہے تو وہ عباس علمدار کی ذات ہے، وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ذات ہے، جنہوں نے پوری زندگی اطاعت خدا، اطاعت رسول اور اطاعت امام میں گزاری، اور ایسی اطاعت کی ہے، ایسی اطاعت کی ہے کہ جس اطاعت کا کوئی اور ثانی نہیں ملتا. شجاعت حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اور آپ نے بہت تواتر کے ساتھ اور بہت زیادہ سنا ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت کا عالم کیا تھا. اور ایک اور چیز جو ہمارے ذہنوں میں دھاک بٹھا دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ حضرت عباس کا جلال بھی بہت زیادہ تھا، ایسا ہی ہے نا؟ یعنی کچھ یاد ہو حضرت عباس کی سیرت میں سے، نہ ہو یہ معلوم ہے کہ جلال بہت. جلال کس کے لیے تھا عباس کا؟ مومنین کے لیے یا دشمنان دین کے لیے؟ کس کے لیے جلالی تھے؟ دشمنان دین کے لیے. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا جاہو جلال کس کے لیے تھا؟ دین خدا کے دشمنوں کے لیے، امامت کے دشمنوں کے لیے. تو عباس سے وہ ڈرے جو امامت کا دشمن ہو. آپ بچوں کی صفت سے واقف ہیں، اچھی طرح سے واقف ہوں گے، آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. بچے کبھی بھی اس شخص کے پاس نہیں جاتے جو بلا وجہ جلال کے عالم میں رہے، کبھی بھی بچے اس کے پاس نہیں جاتے. بچے ہمیشہ اس شخص کے قریب جائیں گے کہ جس سے ان کو محبت نظر آئے گی. حضرت عباس کے قریب بچوں کا ایک مجمع رہتا تھا، اتنے رؤوف اور کریم حضرت عباس تھے. جلال کیوں تھا؟ دشمنان دین خدا کے لیے جلالی تھے عباس، اور پھر جو جلال تھا اس جلال کی بھی اپنی ایک الگ اوج ہے، اس کا بھی ایک اپنا کمال ہے. شب عاشور شمرایا اور آ کر خطاب کیا حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائیوں سے، یا بنو اختنا، اے ہماری بہن کے بیٹو. قبیلے ایک تھے، برابر برابر تھے، جناب فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا کا قبیلہ اور شمر کا قبیلہ برابر برابر تھا. تو میں اور آپ تو جانتے ہیں نا کہ برابر میں ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، برابر میں ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. مقام بلند جب ہوگا، جب اطاعت کی منازل پر آگے بڑھیں گے. قبیلہ برابر برابر تھا. اللہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کا اور اس کا قبیلہ برابر برابر تھا، ہمسائے تھے. کہ یا بنو اختنا، اے میری بہن کے بیٹوں. حضرت عباس اور ان کے بھائیوں نے اس طرف توجہ نہیں کی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عجیب ہوں ان کا نہ فاسق، ان کو جواب تو چاہیے، فاسق ہیں لیکن تم جواب دو. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کہے کیا ہوا؟ جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو امان نامہ دیا کہ آپ کے لیے اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ ہے. عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ امان نامہ دیکھا، اس کو چاک کیا اور ایک مرتبہ شمر کے منہ پر دے مارا کہ بائے ہو تجھ پر اور تیرے امان نامے پر جس میں فاطمہ کے بیٹے کا نام نہ ہو. یہ جلال کا عالم. اور شمر کے اوپر ہیبت طاری ہوئی، یقین جانیے کہ شمر کے اوپر ہیبت طاری ہوئی. اور یہ شمر پر ہیبت کیوں طاری ہوئی؟ کیونکہ عباس جلالی دشمنان دین خدا کے لیے تھے اور شمر دشمن دین خدا تھا. وإلا حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ رؤوف و کریم کون ہوگا کہ بچے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے پانی کی فرمائش نہیں کر رہے، اس وقت حضرت عباس سے کر رہے ہیں. اور میں دو نشستوں پہلے آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ حضرت عباس کی اطاعت کا عالم یہ تھا. آپ اطاعت دیکھیے، شمشیر چلانا حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھیے، علم حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے کسی غیر معصوم سے نہیں لیا، حتیٰ بعض جگہ کنایہ ملتا ہے کہ علم لدنی کے ورثہ دار تھے۔ یہ جو میں اور آپ کہتے ہیں چہارد معصومین میں سے نہیں تھے، عصمت کبریٰ کے حامل نہیں تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عصمت کبریٰ کے حامل نہیں تھے۔ تو عصمت کبریٰ کا جو حامل نہ ہو اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ خداوند متعال کی پوری زندگی اطاعت کرے اور ایک بھی معصیت نہ کرے۔ میں اور آپ ان شخصیات کے عرفان کو، ان کے مقام کو، ان کی منزلت کو اس انداز سے نہیں، عرفان حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام اگر حاصل ہو جائے، جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ عرفان امام کے ذریعے عرفان خدا ہوتا ہے، اگر عرفان عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام ہو جائے تو پتہ چلے گا کہ امامت کس مزاج کو چاہتی ہے، امامت کیسی اطاعت کو چاہتی ہے، اطاعت کیا ہے۔ شجاعت کا عالم یہ ہے کہ تلوار پاس ہے، تلوار ثقل ہے، بازوؤں میں طاقت ہے، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا جب لے کر آئے نا حضرت عباس کو، جانتے ہیں کیوں؟ اس اطاعت کی وجہ سے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو ایک جملہ کہتا ہے، بے ابی و امی یا عبد اللہ روحی لکل فدا، میری روح آپ پر قربان ہوا ہے حسین ابن علی۔ لیکن جانتے ہیں عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے؟ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں، بے نفسی انت یا اخی، میری جان آپ پر قربان ہو اے عباس علمدار۔ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب عباس علمدار علیہ السلام کی شان، امامت کہہ رہی ہے عزیزان محترم، امامت۔ یہ جملے معصوم کے جملے، میری جان بے نفسی انت یا اخی، میں قربان ہوں آپ پر اے عباس۔ امامت کے لبوں میں اگر عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کی جائے تو کہا جائے گا کہ موتی محض اگر کسی شخصیت کو دیکھنا ہے تو عباس کو دیکھو۔ ہر جنگ میں حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہہ کر تلوار چلانے سے روک دیا گیا، کربلا تھوڑی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایک شخص شجاع ہو، بازوؤں میں طاقت ہو، تلوار پر دھار لگا کر رکھی ہو، اور ہر جنگ میں اس کو یہ کہہ کر روکا جائے کربلا نہیں ہے، اور پھر کربلا پہنچنے کے بعد وہ خیمے نصب کرے، خط کھینچے، اور امامت کا امر ہو کہ عباس خیموں کو ہٹا لو، تو بڑھ کر یہ نہ کہیں کہ مولا میں کام تمام کر دوں گا، یہ اطاعت کہاں ہے؟ ایسی اطاعت کہاں نظر آ رہی ہے؟ ایسی شجاعت کہاں نظر آ رہی ہے؟ شجاعت تو اصل میں یہ ہے کہ جب امام کہے میدان کی طرف بڑھے، جب امام نہ چاہے میدان کی طرف نہ جائے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ حضرت عباس نے جو کنویں کھودے تھے، جو تاریخ و سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، البتہ اس میں تعداد کا کیا معاملہ ہے اور کیا نہیں ہے خطا نظر سے، لیکن حضرت عباس نے جو اقدام کیا ہے، تو کیا حضرت عباس کے پاس سواری نہیں تھی؟ کیا فرات بہہ نہیں رہی تھی؟ کیا حضرت عباس کے پاس تلوار نہیں تھی؟ کیا جناب عباس جنگ نہیں کر سکتے تھے؟ سب کر سکتے تھے، مگر ہاتھ جو بندھے ہوئے تھے وہ امامت کی اطاعت کی وجہ سے تھے۔ کہ بچوں کے لیے کنویں کھود رہے ہیں لیکن دریا کی طرف نہیں جا رہے، کیوں؟ کیونکہ امر امامت نہیں ہے، امام کا حکم نہیں ہے۔ خیمے حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہٹائیں، اور جب خیمے حضرت عباس نے ہٹا دیے، شب عاشور جب لشکر نے پیش رفت کی اور سامنے سے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف آنے لگا، جناب زینب نے کہا کہ بھیا یہ لشکر اس طرف کیوں آ رہا ہے؟ بھیجا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو، جاؤ جا کر معلوم کرو، کہا وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، بے نفسی انت یا اخی، ارکب بنفسی انت یا اخی، میرے بھائی سوار ہوں آپ، آپ میری جان آپ پر قربان ہو، جا کر ان سے شک کی مہلت مانگیں۔ ایک شجاع کا مہلت مانگنا آسان ہے، وہ بھی ایسے لئیم افراد سے۔ یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی اطاعت۔ عزیزان محترم، ذکر عباس اگر میں اور آپ کریں تو اپنے زمانے کے امام کے لیے توفیق بھی طلب کریں، جناب عباس سے تبسل کرتے ہوئے کہ مولا اپنی اطاعت کے صدقے میں کچھ ہمیں بھی مطیع بنا دیں، ہمارے زمانے کے امام کا، ہمیں زمانے کے امام کا مطیع بنائیں۔ اور واقعاً کمال فداکاری کے اوپر حضرت عباس علمدار علیہ السلام، ان کی کون کون سی فضیلت بیان کی جائے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو ان کے فضائل ہیں وہی ان کے مسائل ہیں، جو ان کی عظمت بیان کی جائے تو مومنین کی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں، کیونکہ واقعاً عباس علمدار کا حق ہے، یہ حق ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا۔ عزیزان محترم، کہ میں اور آپ در کریں کہ عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے نشان بنائے تھے قبروں کے، اور ایک عجیب اہتمام کیا ہے. مثلا حبیب نے مظاہر کا ان کی قبر کا نشان سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بالا سر کے پاس, جیسے ہی آپ زری کے اندر داخل ہوں گے حرم میں تو بائیں جانب حبیب کی قبر آپ کو نظر آئے گی, باقی سارے شہداء اس جانب. نہیں معلوم امام حسین علیہ السلام کی کیا حکمت ہے, شاید حبیب کے مقام کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس طرف حبیب کو رکھا, کیا وجہ ہے کہ علی اصغر کو اپنے سینے پہ رکھا, کیا وجہ ہے علی اکبر کو اپنی پائیدی کی طرف رکھا, کیا وجہ ہے شہداء کربلا کو اپنے ساتھ رکھا ایک ہی چھت کے نیچے. لیکن حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی مستقل ایک اور حرم جب آپ بین الحرمین جاتے ہیں, جس کو میں اور آپ بین الحرمین کہتے ہیں, خدا بند متعال توفیق عنایت فرمائے, میں جب بین الحرمین سے دیکھتا ہوں مولا حسین علیہ السلام کے روضے سے کھڑے ہو کر مولا عباس کے روضے کی جانب, تو مجھے تو حرم بھی اطاعت میں خم نظر آتا ہے کہ امام حسین کا حرم ایک قدم آگے تو عباس کا حرم ایک قدم پیچھے. حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پر جو لوگ جا چکے ہیں وہ تصور کریں, اور جو نہیں گئے پروردگار عالم ہم سب کو لے کر جائے. آپ امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ کھڑے ہوں گے, آپ کو عباس علمدار کا حرم نظر آ رہا ہوگا, عباس علمدار علیہ السلام کا حرم تھوڑا پیچھے, امام حسین کا حرم تھوڑا آگے. حرم بھی اطاعت میں خم ہے, اس کی زندگی کیسی اطاعت میں گزری ہے, ایسی اطاعت میں گزری کہ بہترین تلوار چلانا جانتا. کربلا کے لیے بار بار روکا گیا ہے, امامت کا عمر نہیں ہے. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام تلوار نہیں اٹھاتے, علمدار تھے. شب عاشور حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مکالمہ ہے ظہر قین کے ساتھ, جو حبیب کے ساتھ حضرت عباس کی باتیں ہیں, کاش کہ مجھے اور آپ کو خدا مدھر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. کہا کہ علی عباس تمہیں یاد ہے نا کہ علی نے تمہیں کیوں خدا سے مانگا تھا؟ مقتل نے بیان کیا کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے انگڑائی لی. عجیب عبارت ہے, میں نے یہ پڑھا, میں واقعا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی اس کیفیت کو, اس عشق کو, اس ولولے کو جو امام حسین کے لیے تھا, کہا کہ کل کا دن تو آنے دو, پھر عباس علمدار بتائے گا کہ کس لیے میرے بابا نے مجھے طلب کیا تھا. آ گیا روزے عاشور. روزے عاشور کب گئے جناب عباس علمدار علیہ السلام شہادت کے لیے؟ کچھ تو ہمارے شعرا نے مرضیوں کے اندر بھی قلم بند کیا, جب لاش قاسم کو علمدار نے دیکھا. حضرت عباس علمدار علمدار تھے, علمدار, اور علمدار اگر جنگ میں میدان میں چلا جائے اور پرچم بلند نہ رہے تو اس کے معنی کچھ اور لیے جاتے تھے, گویا تسلیم کر گئے. صبح سے سب شہید ہو کے آ رہے ہیں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس کو نہیں جانے دے رہے. ایک ایک لاشیں حضرت عباس کے سامنے آ رہے, حتیٰ جناب زینب کی مظلومیت پر آپ لوگ آنسو بہاتے, اور واقعی حق ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ, عموماً مصائب ہیں جناب زینب کی, مصیبتیں کم نہیں ہیں. ان کی ایک مظلومیت یہ ہے, کل انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو بیان کروں گا کہ بی بی کی مصیبتیں کیا کیا تھیں. ان کی ایک مصیبت یہ تھی, ایک مصائب یہ پڑھے جاتے ہیں کہ بی بی کے سامنے ان کے بچوں کے لاشیں آئے مگر بی بی نے گریا نہیں کیا. یہ انداز آپ دیکھ رہے ہیں نا کربلا کی ماؤں کو, مائیں اپنے بچوں کے لاشوں پر گریا نہیں کر رہی, اور اس میں سب سے زیادہ ضبط کا مظاہرہ جناب زینب نے کیا. وإلا تمام ماؤں کا یہ, امام حسین کے سامنے کسی ماں نے اپنے بچے کے لیے اس انداز سے گریہ نہیں کیا, لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ اوج پر پہنچی, اوج کی منزل ہے, گویا صبر کی معراج پر سیدہ زینب, بچوں پر گریہ نہیں کیا. لیکن عزیزان محترم, یہی مصیبت بے عین ہی جناب عباس کی ہے. جناب عباس نے بھی اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا, دو بچے حضرت عباس کے کربلا میں شہید ہوئے ہیں, لیکن عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام ان پر گریہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. سب شہید ہو گئے. جب لشکر ختم ہو گیا نا تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور امام حسین کے پاس آ کر کہا, آقا اب عباس کی سانسیں گھٹ رہی ہیں. بڑے ادب کے ساتھ, اب عباس کی سانسیں گھٹ رہی ہیں, اب عباس سے سانس نہیں لی جا رہی, اب عباس برداشت نہیں کر پا رہا. آپ ذرا خود ہی بتائیے نا, حضرت عباس علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے پلے ہوئے, جب خاک اور خون میں غلطا ہو کر عباس کے سامنے آ رہے ہوں گے, اور عباس جیسا شجاع جس کو ہر مرتبہ شمشیر دیکھ کر کربلا یاد آتی ہو, کہا کہ مولا اب مجھ سے ضبط کا یارہ نہیں ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا حال بیان کیا گیا. اس وقت امام حسین اپنی تلوار کے دستے پر سر رکھے بیٹھے ہوئے تھے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہیں اٹھائیں حضرت عباس کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا, عباس تمہیں کیسے میدان میں بھیجوں, تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. نظر یمینا و شمالا, حضرت عباس نے دائیں جانب دیکھا پھر بائیں جانب دیکھا اور ایک جملہ کہا, آقا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں, اب وہ لشکر کہاں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا, عباس جانا چاہتے ہو؟ بچوں کی علتش کی صدائیں سن رہے ہو؟ کہا مولا سنائی دے رہی ہے. کہا بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو. دست ادب جوڑ لیے, مولا یہی چاہ رہا تھا کہ بچوں کے لیے کچھ انتظام ہو جائے. مشکیزہ لیا, علم ہاتھوں میں تھاما, ایک ہاتھ میں تلوار تھامی, راستے کو صاف کرتے ہوئے عباس علمدار پہنچے دریا تک, اور دریا پر پہنچ کر عباس علمدار نے مشکیزے کو بھرا. جب مشکیزے کو بھرا ہے نا عباس علمدار نے, تو ایک مرتبہ عباس علمدار نے چلو میں پانی اٹھایا اور پانی اٹھانے کے بعد کچھ دیکھا اور واپس دریا میں ڈال دیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا عباس نے پانی اس لیے اٹھایا تھا کہ اس پانی سے اپنے کام و دہن کو تر کرے, مگر میں کہا کرتا ہوں کہ عباس علمدار نے جو یہ پانی اٹھایا ہے, دراصل عباس علمدار چھت فرات کو اس کی اوقات بتا رہے ہیں. نہر القبا تیری یہ مجاز تو بہتی رہے اور حسین کے بچے علمش کے ہیں, تیری یہ مجاز کہ تو بہتی رہے اور حسین ابن علی کے بچے اللہ تشکہیں. یہ کہہ کر مولا عباس نے پانی کو واپس دریا میں ڈال دیا. اپنی سواری سے خطاب کیا, کہا اس میں باوفا تو بھی بہت پیاسا ہے, تو بھی یقیناً بہت پیاسا ہے, پانی سے سیراب ہو جا. سواری نے منہ پھیر لیا. اس موقع پر حضرت عباس نے سید الشہداء کی پیاس کو یاد کر کے گریہ کیا کہ میرا آقا اتنا پیاسا ہے کہ اب حیوان بھی ان کی تاثیر میں پانی نہیں پی رہے. مشکیزے کو بھرا جناب عباس نے. مقتل بیان کرتا ہے کہ جناب عباس غیر معروف راستے سے مشکیزے کو خیمے تک پہنچانا چاہتے ہیں. تحمل سے حضرت عباس کی مصیبت کو سننے کے عباس پر مصیبت گزری گیا ہے. ابھی جب تک جناب عباس کے ہاتھوں میں تلوار تھی نا, کسی کی جرت نہیں ہے کہ حضرت عباس کے قریب آئے. حضرت عباس نے مشکیزے کو بھرا اور مشکیزے کو بھرنے کے بعد جناب عباس مخیم جانا چاہتے ہیں, مگر مخیم جانے کے لیے جو جناب عباس نے راستہ اختیار کیا ہے وہ راستہ انشاءاللہ خدا آپ کو کربلا لے کر جائے. دیکھیے آپ کفِ عباس کہاں قلم ہوئے. کہ نخلستان کے راستے آنا چاہ رہے ہیں تاکہ کسی صورت پانی خیموں میں پہنچ جائے. عباس علمدار پانی کا مشکیزہ تھامے گھوڑے کو ایڑ لگا کر خیمے کی جانب جانا چاہ رہے ہیں. شجر کے پیچھے سے ایک لعین برآمد ہوا, عباس علمدار کے ہاتھ پر جھک کر حملہ کیا, عباس کا دایاں بازو قلم ہوا. حضرت عباس نے صدا بلند کی, خدا کی قسم تم نے میرا بازو قلم کر دیا, مگر میں اپنے دین کی نصرت سے دستبردار نہیں ہوں گا. اسی انداز سے دوسرا بازو قلم ہوا. اب کربلا کے میدان کا منظر عجیب ہے کہ سید الشہداء ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر عباس کے پرچم کو دیکھ رہے ہیں, فضا در خیمہ پر کھڑی ہو کر حسین ابن علی کو دیکھ رہی ہے, اور اندر بیبیاں فضا کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں. اب ادھر جو علم فضا میں لہرایا حسین ابن علی نے تکبیر بلند کی, ادھر سے فضا نے کہا پروردگارا میرے آقا کی مدد کرنا. بس عزیزان محترم دل یہ کہتا ہے کہ خیمے میں بیویوں نے چادروں کو تھام کر کہا ہوگا پروردگارا ہمارے چادروں کی خیر ہو. بس عزیزان محترم علم حسین کی آنکھوں سے اوجھل ہوا, عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے, مشکیزے کو دانتوں سے تھامے ہوئے عباس علمدار اپنی سواری پر جھک گئے, خیمے کا رخ کیا, خیمے کی جانب سواری جا رہی ہے. عباس کے زخم
قدموں سے خون بہ رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے گزارش کی نا کہ جب تک عباس کے بازو سلامت تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ عباس کے قریب آئے, مگر جب بازو قلم ہو گئے تو اب آ کر کوئی تیر چبوتا ہے, کوئی نیزے کے بار کرتا ہے, کوئی گرز مارتا ہے, کوئی تلوار سے زخمی کرتا ہے. عباس کی رفتار میں فرق نہیں آ رہا, تیر چل رہے ہیں. کہا گیا مشکیزے کو چھیت دیا جائے. عباس علمدار اپنی سواری پر جھک گئے, ایک سنسناتا ہوا تیر آیا, عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا. عباس کی رفتار میں فرق نہ آیا, بازو کٹنے سے خون بہتا رہا. عباس کی رفتار میں فرق نہ آیا, زخموں کی وجہ سے پیاس کا غلبہ اور بڑھا. عباس کی رفتار میں فرق نہ آیا, مگر ایک تیر چلا اور اس مشکیزے میں پیوست ہوا جو پانی عباس خیمے میں لے کر جانا چاہتے تھے. اب جب پانی بہ گیا, جب پانی بہ گیا اب عباس سے آگے نہ بڑھا گیا, پشتے پرست سے زمین کی طرف آئے. کسی خدیم کے خواب میں آ کر کہا تھا, اے خدیم یہ بیان کیا کر کہ جب ہر شہید گھوڑے سے گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا, مگر جب میں گرا تو بازو قلم ہو چکے تھے, پیشانی کے بل زمین پر گرا, پیشانی کے بل زمین پر گرا. مولا مولا دستے ادب جوڑ کر ایک پرسا ضرور دوں گا, ایک پرسا آپ کی بارگاہ میں ضرور دوں گا. مولا آپ کے بازو قلم ہو گئے تھے نا, اس لیے آپ پیشانی کے بل زمین پر آئے, مگر آپ کی بہن زینب لاش حسین پر 11 محرم کو پیشانی کے بل زمین پر آئی, کیونکہ ہاتھ پشتے گردن سے بندھے ہوئے تھے, ہاتھ پشتے گردن سے بندھے ہوئے تھے. بس ادھر عباس زمین کی طرف چلے, ادھر آقا کو صدا دی, السلام علیکا یا سیدی و مولائی, علیکا منی سلام, اے میرے آقا اور مولا آپ پر عباس کا آخری سلام. بس چند جملے عباس کی مصیبت کی اور سن لیجئے. آج 8 محرم ہے, ابھی علم برآمد ہوں گے, آپ زیارت کیجئے گا اور اس منظر کو یاد کیجئے گا کہ حسین یہ علم لے کر کیسے آئے ہوں گے. اجرکم اللہ. بس عباس کو عباس نے جیسے ہی صدا دی نا, امام حسین علیہ السلام نے کہا الان انکسر الظہری, حسین کی کمر ٹوٹ گئی. پہنچے ٹھوکرے کھاتے ہوئے عباس کے سرانے, دیکھا بھائی کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں, آنکھ میں تیر بے وس ہے. جیسے ہی خوشبو حسین کو عباس نے استشمام کیا, عباس علمدار گویا ہوئے آقا غلام آخری وقت بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہوتے, چاہتا ہوں آخری وقت آپ کی زیارت کروں, چاہتا ہوں آخری وقت آپ کی زیارت کروں, آنکھوں کا لہو صاف کر دیجئے. حسین نے روتے ہوئے ابا کے دامن سے بھائی کی آنکھوں سے لہو کو صاف کیا. عباس علمدار نے امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھا, بے ساختہ گریا شروع کیا. امام حسین نے کہا بھیا ابھی نانا کے ہوش سے بابا سیراب کریں گے, مگر عباس کے بہتے ہوئے آنسو بتا رہے ہیں آقا رونا اس بات کا نہیں ہے کہ ہاتھ قلم ہو گئے, رونا اس بات کا نہیں ہے کہ آنکھ میں تیر ہے. اے مولا رونا اس بات کا ہے جب میں گھوڑے سے گرا تو آپ میری مدد کے لیے پہنچے, جب آپ گریں گے تو کون ہوگا جو اس سرے نازنی کو اپنی آگوش میں لے جائے.